أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال الصلاة والسلام ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مم خاموش نہ رہے یہ وعید ہے اس پر کہ جب سرکار کا نام لیا نہ جائے نام لیا جائے اور درود نہ پڑھنا اس پر بڑی شدید سزا ہے اور پڑھنے میں راحت اور برکت ہے خاموشی سے پڑھ لیں لیکن خوشی خوشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين عليك يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصر مولا يصل وسلم دائما سرمدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں تمامی اہل ایمان کی جانب سے عقیدت اور احترام سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج میں اور آپ حضرت قبلہ حاجی عثمان خانانی علیہ رحمہ کے گھر پر ہم حاضر ہیں اور ہمیشہ کی طرح قرآن سے محبت دین سے محبت اس پورے خاندان کا وطیرہ ہے. ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اللہ جسے عطا فرمائے. ہمارے جتنے افراد اس خاندان سے موجود ہیں اللہ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہر گھر میں قرآن سے محبت جناب سید عالم سے محبت صحابہ سے محبت اہل بیت سے محبت اولیاء سے محبت کے عملی مظاہرے ہمیں وقتاً فوقتاً باقاعدہ محفل کی صورت میں دیگر اور دینی خدمات کی صورت میں نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اس خاندان کے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے اور بچوں کو علم نافع دے اور جتنی مصیبتیں مشکلیں مالی فکری ہیں اللہ رب العالمین اس ذکر خیر کے صدقے تمام کو دور فرمائے اور آسانی اللہ مقدر فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم حافظ دانش صاحب کو اور جناب محترم محمد علی صاحب کو اور جناب محترم محمد آصف صاحب کو اور ان کے خاندان کے جتنے بڑے بزرگ یہاں موجود ہیں اس سعادت کو پانے میں ایک دفعہ پھر کہ الحمدللہ ایک نئی دو ختم قرآن ماشاءاللہ اس گھر میں ہوئے ہیں. مجھے ابھی علی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اوپر کے فلور پر بھی ایک تراوی کا اہتمام ہوا اور نیچے بھی ہوا اور الحمدللہ اس کا ختم کل ہوا ہے اور اس کا ختم آج ہوا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے انتہائی سعادت ہے اور سعادت کے ساتھ ساتھ اس موجودہ دور میں جو انتشار کا دور ہے افتراق کا دور ہے چاروں طرف سے اسلام پر باطل قوت امڈ آئی ہے اور اسلام کے ماننے والوں میں حرص اور لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ باہر والے تو اسلام کے شرازے اور اس چمن اور اس مبارک باغ کو ادھیڑنے میں لگے ہوئے معاذ اللہ لیکن اندر والوں کو بھی نہ اس کی پھول کی قدر ہے نہ انعام کی قدر ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اس لیے اس کی سربلندی کے لیے ایسی نیک لوگوں کو چنتا ہے کہ جو اپنے مال کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے اپنے ہمت کے ذریعے اللہ کے دین کی بنیادیں جن چیزوں پر ہیں اس کو سلامت رکھتے ہیں اور لوگوں تک اس کا شعور اس کی قدر اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اتنی بنیادی خدمت پر ان برادران کو اور ان کے تمام گھر والوں کو بے بہا برکت عطا فرمائے. کیونکہ دیکھیے وقت اتنا نہیں ہے کہ طوالت سے ہم کوئی بات کریں چند منٹ کی بات کرتے ہیں حصول برکت کے لیے. قرآن کریم ہی اس اسلام کی بنیاد ہے. پچھلی امتیں اس لیے ختم ہو گئی کہ ان کی کتابیں باقی نہیں رہیں اور یہ اسلام انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم باقی ہے. اس میں ایک بڑی محبت والی اور بڑی علمی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا لیکن اللہ رب العالمین جل والا نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں بندوں کے سپرد کی ہیں. جس طرح کہ اللہ کی تخلیق کے بھی دو حصے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ سے کچھ کام لیا جاتا ہے، ایک وہ ہے میرے اور آپ سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. مثلا دیکھیں یہ آسمان جو بنا ہے اس میں مجھے اور آپ کو تو نہیں بلایا گیا، یہ جو پہاڑ بنا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو تو نہیں بلایا گیا. تو یہ تخلیق کا تکوینی حصہ کہتے ہیں علمی طور پر، کہ یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور اس تخلیق کے اندر جو ہے کسی انسان کا دخل نہیں. لیکن ایک اس طرح ہے کہ جیسے آم کی گٹلی آپ دیکھ لیں، آسان سی مثال دیتا ہوں، اس میں 20 سال 15 سال کا پھل موجود ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کو ترقی دینے کے لیے، ارتقا دینے کے لیے، اپنی منزل تک اس پھل اور ثمر بار پھلدار درخت بننے کے لیے اللہ رب العالمین اسے کسی فارمر کے حوالے کرتا ہے. وہ فارمر پھر جو ہے، وہ کسان جو ہے کسی اچھی زمین کا انتخاب کرتا ہے، وہ زمین میں اس بیج کو ڈالتا ہے، پھر اس پر پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ بیج جو ہے وہ سورج کی تمازت اور گرمی سے پھٹ جاتی ہے، پھر اس سے ایک ننی سی کومل نکلتی ہے، پھر تھوڑا سے تناور درخت بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تخلیق کا ایک طریقہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں تشریعی، یعنی ایسا طریقہ جس کو کاز اینڈ فیکٹ اللہ رب العالمین نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اس میں تاثیر اللہ کی ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کاز اور اسباب رکھے ہیں. لیکن ایک تخلیق ایسی ہے کہ جس میں کوئی کاز نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ رب العالمین جل والا کی اختیار تکوینی سے ہوتا ہے، جیسے آسمان کا بننا یا پہاڑوں کا بننا، اس کو بنانے میں کوئی کاز اور سبب نہیں تھا کہ ہم کوئی سیڑھی لے کر گئے ہوں یا ہم نے کوئی مٹی اکٹھا کی ہو. تو لہذا یہ اللہ رب العالمین کی کائنات کا یہ طریقہ ہے. اس میں ایک بات ضمن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں. دیکھیے جب گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جانبین سے رشتہ داروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں اتنے ڈاکٹر گزرے ہیں تو اس کو ڈاکٹر بنایا جائے گا، نہیں جو انجینئر بھی گزرے ہیں تو انجینئر بنایا جائے. اپنی طرف سے ددیال اور ننیال جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک تجویز اور اپنی طرف سے ایک گویا کہ منصوبہ بناتے ہیں، لیکن اگر اس کو حافظہ ہی نہیں ملا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ ایک چیز سب میں کامن ہوتی ہے اور وہ اچھے اخلاق ہیں. تو لہذا چاہیے ماں باپ کو ددیال اور ننیال کو دیگر اور چیزوں کے لیے منصوبہ بنانے کی بجائے پہلا منصوبہ یہ بنائیں، ہم اسے سچا بنائیں گے، ہم اسے امین بنائیں گے، ہم اسے دیانتدار بنائیں گے، ہم اسے اللہ کا فرمان بردار بنائیں گے. کیونکہ یہ صلاحیت انسان کے اندر، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تمام کے اندر وہ صلاحیت منتشر ہوتی موجود ہوتی ہے. جسے ایک گٹلی کی مثال دی ہے، وہ چاہے کوئی ہندو اٹھا کر لے جائے، چاہے تو مسلمان اٹھا کر لے جائے، وہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں. اب جو اس پر محنت کرے گا وہ چیز وہ پا لے گا. اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک سبق عام گفتگو سے ہٹ کر ہم سمجھنا چاہتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ضمانت اپنے لے لی ہے. ہم علماء کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بڑی علمی ہمیں پتا چلتی ہے، اس کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں، دو ذات ایسی ہیں جن کی حفاظت اللہ براہ راست خود اپنے ذمے لیتا ہے، باقی ہر حفاظت کو اپنے بندوں کے لیے چھوڑتا ہے کہ تمہیں اگر اس کی حفاظت کی تو اجر ملے گا اور اس کی حفاظت نہیں ملی تو جو سزا ملے گی. اور وہ دو کیا ہیں؟ ایک قرآن مجید، ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جہاں قرآن کی حفاظت کی بات ہے، تھوڑی دیر میں ہم چند باتیں سیکھتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو اس کی حفاظت اللہ رب العالمین جل والا نے اپنے ذمے لی ہے، ایک. اور دوسری جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی. ابتدائی اسلام کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کفار و مشرکین کے حملے کے تحفظ کے لیے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب حضور نے ہجرت کی تو باڈی گارڈ صحابہ اکرام، جس کے خاص چیف جو ہے وہ حضرت سیدنا علی ہوتے تھے جو تمام پروٹوکول کو دیکھتے تھے، اور دیگر صحابہ اکرام. سورہ المائدہ کی آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی شر سے اللہ نے آپ کو تحفظ دینے کے لیے آپ کی جان کا ذمہ خود لے لیا ہے. یہ آیت جب اتری تو رات کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے کے اندر تھے اور حضور نے اپنا مبارک سر باہر نکالا تو صحابہ اکرام تلوار اور لاٹھی اور جو اسلحے ہوتے تھے وہ لے کر کھڑے تھے، سب سے کہا کہ سب اپنے گھر چلے جاؤ، اللہ رب العالمین نے میری جان کو اپنے تحفظ میں لے لیا. تو یہ دو آئے تھے، وہ سورہ المائدہ کے اندر ہے. تو یہ دو چیزیں، باقی اس کے علاوہ چاہے خانہ کعبہ ہو، مسجد ہو، یا مدرسے ہوں، یا کوئی بھی ہو، اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بندوں کو دی ہے.
کہ تم اس کی حفاظت کرو گے تو اجر پاؤ گے، اور اتنی بنیادی چیز، اتنی مبارک چیز کی اگر تم نے حفاظت نہیں کی تو تمہیں قبر و حشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا. جیسے بابری مسجد دیکھیے، ہے اللہ کا گھر لیکن بندوں کو حفاظت تھی، لیکن جب بندوں نے حفاظت نہیں کی، نمازیں چھوڑ دی، یا جناب سیاسی طور پر نظام کلپس کر گیا، ادھر سے ہندوؤں کی حکومت آئی، انہوں نے توڑ دیا. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ خانہ کعبہ قیامت کے اندر، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کتاب الحج کے اندر ہے کہ کالا حبشی خانہ کعبہ کے اندر گھسے گا اور وہ ہتھوڑوں سے خانہ کعبہ کو توڑے گا. تو گویا کہ یہ بھی ایک، یعنی اتنا یہ کیوں ہوگا اس میں، یہ تو ہم نے اس پر تعجب کیا اور تعجب کرنا چاہیے. یہ ہماری سستی اور کاہلی اور لالچ اور دنیا داری کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری لوگ اس قدر دنیا دار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک حق بولنا بھی ہوگا کہ یار لوگ میرے خلاف نہ ہو جائے، میرا کچھ کام رک جائے گا، میرے معاملات گر جائیں گے. اس کو دین میں کہتے ہیں مداہنت. مداہنت پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ قلم کے اندر، ودو لو تدہنو فیدہنون. تو یہ مداہنت کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے حق بات نہ کرے، دین کے خلاف کام ہو رہا ہو، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، اخلاق کے خلاف کام ہو رہا ہو، معاشرت کے، سماج کی سچائی کے خلاف کام ہو رہا ہو، لیکن بندہ کہہ کہ نہیں اس سے میرا ایک تعلق ہے، وہ اپنی عزت، اپنی تعظیم، اپنے مرتبے کے لیے بولنے کے باوجود، روکنے کے باوجود وہ اس کو نہ روکے، تو اس کو کہتے ہیں مداہن. اور مداہن پر اللہ رب العالمین لعنت فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو تو گرنے دے اور اللہ کے نظام کی بربادی تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، لیکن وہ اس پر کچھ جملہ نہ بولے. جس طرح نیکی کی بات کرنا بندے پر لازم ہے، اسی طرح برے کو برا کہنا بھی بندے پر لازم ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر. رسول کریم فرماتے ہیں اگر تم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی، اور برے کو برا کہنا اور برائی کو برائی کہنا تم نے چھوڑ دیا، تو تمہارے لوگ راتوں کو بھی دعا کرتے رہیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں اور آپ کیونکہ دعا کے لیے بیٹھے ہیں، تو دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ غلط کو غلط سمجھا جائے، اچھے کو اچھا سمجھا جائے. اس کی ایک مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بیان فرمائی ہے، بڑی لاجیکل مثال دی. حضور نے فرمایا کہ دیکھو، نیکی کا حکم دیکھنا اور جو برائی کرتا ہے اس کو روکنا، وہ اگر ہمارا دوست ہے، کتنی بری رسمیں ہمارے شادی بیاہ میں آ جاتی ہیں لیکن ہم کچھ نہیں بولتے، داڑیاں ٹوپیاں ہماری ہوتی، گانا بج رہا ہوتا لیکن وہاں بیٹھے ہوتے، کیوں؟ برادری مقدم ہے، کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گا. تو پھر آپ مسلمان کیسے؟ اس کو پیار، وہ آپ کو اس نے اتنے پیار سے بلایا ہے تو آپ کی سن سکتا ہے، وہ نادانی میں یاد نہیں رکھتا تو آپ جا کر کہہ سکتے ہو یار آج تو رحمت کا دن ہے، تم خدا کو ناراض کر رہے ہو، یا اگر یہ غلط کام کرو گے تو میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا جی آپ نہیں آئیں گے تو میری شادی اور میری عزت کیسی رہے گی، تو لہٰذا میں باز آتا ہوں، وہ گانا گانا نہیں کروں گا. عورتوں اور مردوں کی مخلوط محفل کہ جس میں پارٹیشن نہیں ہوتا، وہ نہیں کروں گا. تم کیا چاہتے ہو؟ کہ جی ہم وہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ پارٹیشن ہونا چاہیے، مرد ایک طرف ہوں، عورتیں ایک طرف ہوں. تو ہمارے کہنے سے اگر سماج کے اندر سے برائی ختم ہو اور اسلامی رنگ آ جائے، تو یہ رات بھر بیٹھ کر دعا کرنے سے افضل ہے. اور میں اور آپ رات بھر دعا، ختم قرآن کے بعد دعا، تسبیحات میں دعا، لیلۃ القدر میں دعا، یہ سارے نیک کام یہ کر رہے ہوں، لیکن ہمارے سامنے، ہمارے گرد و نواح کے اندر شریعت کے خلاف اگر کام ہو رہا ہو اور ہم خاموشی اختیار کر جائیں. شادی بیاہ کے اندر کبھی جانا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم بھی کمزور لوگ ہیں، پہلے پوچھنے کی یہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ یار پارٹیشن ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگا. ہم نے کہا پھر ہم اللہ کا خطبہ وہاں نہیں پڑھ سکتے. کیسے پڑھیں گے یار، یعنی بے پردگی کے اندر کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ نہیں آئیں گے. میں نے کہا جی ناراض ہو جائے، کئی لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. کہ جی ٹھیک ہے نا. ہم نے کہا کیا کر سکتے ہیں، سب کو تو بندہ راضی کر کے سب کو تو قبر میں نہیں لے کے جائے گا نا، قبر میں تو اللہ کی رضا کو لے کر جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے اندر میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو قبولیت کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض و دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. ابھی شب برات گزری ہے، تو شب برات میں ہر جگہ تقریر ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین دو بندے کو نہیں بخشے گا، ان میں سے ایک مشاہن ہے جو بغض رکھتا ہے، اس کو خدا نہیں بخشے گا. تو میں نے ایک مولانا کے گھٹنے کو پکڑ کے کہا میں نے اس کی وضاحت کر دے ورنہ قوم الجھ جائے گی، کیونکہ کوئی بغض جہنم میں لے جاتا اور کوئی بغض بندے کو جنت میں لے جاتا ہے. یہ جو آپ نیوٹرل بات کر رہے ہیں یہ نہ کریں، بتائیں لوگوں کو. یقیناً بغضی شب برات میں نہیں بخشا جائے گا، لیکن کون بغضی؟ جو ذات کے لیے بغض رکھتا ہو، اپنے مال کے لیے آپ سے چڑھ گیا، اپنی عزت کے لیے آپ سے چڑھ گیا، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، غلط عقیدہ رکھتا ہے اور اس کو کہے کہ نہیں میں تجھے پسند نہیں کرتا، تو یہی بغض وفاداری اور جنت کی کنجی ہے. تو اس لیے کہا گیا نا کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، یعنی دل کا تنگ ہونا بھی اللہ کے لیے. صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے، تو محبت میں چھوڑے یا اللہ کے لیے چھوڑے؟ تو یقیناً اس بغض میں چھوڑا. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ کا بیٹا عبد الرحمن جب اسلام لے آئے تو ایک دن حضرت عبد الرحمن حضرت بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ، تو کہنے لگے ابا ایک بات کروں آپ سے میں. تو کہا کرو بیٹا. کہنے لگے وہ بدر کی جنگ تھی نا، تو آپ دو دفعہ میرے سامنے آئے تھے اور بہت ایزی اپروچ میں تھے میرے، اگر میں تھوڑا سا اشارہ کرتا تو میری تلوار آپ کی گردن پر آ جاتی. تو صدیق اکبر کا سر جھکا ہوا تھا. یہ عملی لوگ ہیں جن سے ہم دین سیکھیں گے نا. تو فرمایا پھر چلایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے آپ میرے والد ہیں، میں آپ پر تلوار کیسے چلا سکتا تھا؟ تو آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ اگر تو میرے سامنے آتا اور مجھے کوشش بھی کرنی پڑتی تجھ تک پہنچنے پر، تو میں تیری گردن تک پہنچتا، اس لیے کہ تو دین کا مخالف بن کر آیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان چیزوں کو بیان کیا. اللہ فرماتا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے حبیب، یہ بات جان لیجئے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے نا، ان میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ کبھی اس سے محبت نہیں کریں گے جو آپ سے لڑتا ہے اور ہم سے لڑتا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس کے لیے ایک ماڈل ہے. بات کو مزید آگے بڑھا کر پھر اس موضوع کی طرف میں آتا ہوں، کیونکہ دعا کی قبولیت اس لیے حیا آتی ہے، دعا کرنے سے پہلے شرم آتی ہے کہ کیا رب سے دعا کر رہے ہو، تو تقاضے تو پورے کرو پہلے. ان تقاضوں میں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی چیز ہمارے اندر لالچ اور حرص ہے. رسول کریم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث سے فرمایا، تم میں کوئی شخص ظالم کو ظالم نہ کہے اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. ہم تو پیر وہی پکڑتے ہیں جو ظالموں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیونکہ ہمارے کام ہوتے ہیں نا، پلاٹ کا کام ہوتا ہے، دیگر کام ہوتے ہیں. تو پیر بھی ہمارا وہی ہوتا ہے کہ جو کسی ظالم اور پھڈے باز کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے جو غلط کو غلط، غلط کو غلط نہ کہے اور سچ کو سچ نہ کہے، ظالم کو ظالم نہ کہے، تو تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. اس لیے کہ تمہارا تعلق دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک بڑی پیاری مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کے درس کی دی ہے. فرمایا کشتی جا رہی ہو، ایک شپ، ایک بورڈ بہت بڑی سمندر میں چل رہی ہے، اور اس میں فلور پر کچھ لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک فلور اوپر ہے وہاں پر رہ رہے ہیں. اب اوپر والوں کو، نیچے والوں کو جو ہے وہ پانی لینے کے لیے حضور فرماتے ہیں بار بار اوپر سیڑھی چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے اور پانی لینا پڑتا ہے بار بار. تو نیچے والوں نے مشورہ کیا کہ یار یہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں اور کشتی تو چلی پانی پر رہی ہے، تو کیوں نہ ہو ہم اس کے یہ جو اس کا فرش ہے اور فرش میں ہم تھوڑا سا سوراخ کر دیں تو پانی اندر آ جائے گا. یہ حضور بیان کر رہے ہیں واقعہ. حضور فرماتے ہیں اوپر والے تو مست بیٹھے ہیں، لیکن نیچے والے جو غلطی کر رہے ہیں نا، اگر اوپر والوں نے آ کر ان کو روکا نہیں تو جہاز ہی غرق ہوگا. تو فرمایا اسی طرح اگر معاشرے میں تم برائی دیکھ رہے ہو تو برائی کو روکو، کیونکہ تم نے اپنی بیٹی بھی یہیں بہانی ہے اور بہو بھی یہیں سے لانی ہے اور اس معاشرے کے اندر تم موجود ہو، تو لہذا اخلاقیات پر سب سے پہلے توجہ کرو. یہ دعا کی قبولیت کی دلیل ہے. بولی سبحان اللہ، اللہ عمل کی توفیق. اب میرے دوست بزرگوں، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں آج کی اس نشست کو، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا حاجی عثمان صاحب قبلہ رحمہ اللہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے. وہ علماء سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اللہ ان کو اجر دے، قرآن سے بڑی محبت کرنے والے تھے اور صحابہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے. تو یقیناً ان کی ان اولاد میں تربیت دیکھیں نا، ماشاءاللہ. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر یہ چیز منتقل ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا الولد سر لی ابی، سچا بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے اخلاق کا پرتو ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے. تو مجھے آنے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے یوم جو ہے وہ ختم قرآن کا مولا امام حسن کا رکھا ہے، تو میں چند احادیث اصول برکت کے لیے عرض کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق. دیکھیے سب سے پہلی بات کہ آج کے اس یوم کو حضرت امام حسن کے یوم کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے، اور اس میں سمپل رک رک کر اگر ہم بات کریں جلدی جلدی، تو بچے بھی بیٹھے ہیں جو اسکول پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، ذرا غور کریں. اسلام کا مکمل اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں گے نا، تو یہ دو پارٹ میں تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک حصہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کو سمجھانے کے لیے 50-50 سمجھانے کے لیے اس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ 50% وہ ہے جو عبادات سے متعلق ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، سج بولو، تو یہ احکام عبادات سے متعلق ہے. اور 50% یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ شخصیات ہیں ان کے ریسپیکٹ اور محبت سے منتعلق ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اسلام مکمل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں, جنرل بات کر رہا ہوں, قرآن کریم میں جہاں نمازوں کا ذکر ہے وہاں نبیوں کی تعظیم کا بھی ذکر ہے نا, تو پتا چلا ایک ہی چیز کے پیچھے نہیں چلنا, دونوں کو لے کر چلنا. یہ دو نہیں, یہ ایک ہے. دین مکمل جب ہوتا ہے جب عبادات بھی ہوں اور اللہ والوں کی محبت بھی ہو. دین مکمل جب ہوتا ہے کہ جب عبادات بھی ہوں پورے طریقے سے, لیکن جن کو اللہ نے مرتبہ اور مقام دیا ہے ان سے محبت بھی ہو. عموماً یوں ہوتا ہے کہ بندہ صرف عبادات پر توجہ دیتا ہے اور ان شخصیات جن سے محبت کرنا ہے یا جن سے تعلق رکھنا ہے ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, یا ان کی تعظیم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, یا کبھی بری صحبت کی وجہ سے ان کے مرتبے کو چھپاتا ہے, ان کے مرتبے کو چھپاتا ہے, تو یہ غلط بات ہے. ایسی محفلیں دیکھیں جس میں تراویح پوری ہوئی ہے, عشاء کی نماز ہو چکی ہے, اب دین کا ایک بڑا حصہ ادا کرنے کے بعد دین کا دوسرا اصل حصہ جو ہے اللہ والوں سے محبت, جن کو خدا نے مقام دیا اور جن کی محبت ایسے ہی لازم ہے جیسے نماز ضروری ہے, ان کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور ان میں سے صحابہ اور اہل بیت. بولو سبحان اللہ. ایک میں سمجھانے کے لیے اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں, دوستوں کو سمجھ لیجئے بات, نماز فرض ہے نا, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں. اچھا آپ دیکھیں بچوں, مجھے یہ بتاؤ کہ نماز چھوڑے گا کوئی تو اس کی وعید جہنم ہے نا. نماز فرض ہے نا, تو جس طرح عبادات میں کچھ فرض ہے نا, اس طرح عقیدے میں کچھ فرض ہیں, اسی طرح اخلاق میں کچھ فرض ہیں. کیونکہ دین مکمل ہوتا ہے عقیدے سے, عبادات سے اور اخلاق سے, مینرز اور ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں ہے اس سے. جس طرح نماز فرض ہے نا, اسی درجے پر بالکل سچ بولنا فرض ہے. سمجھ, جیسے نماز فرض ہے, ایک بندہ نماز پوری پڑھے لیکن جھوٹ بولے تو اس نے دین کے ایک حصے کو توڑ دیا ہے. کیونکہ یہ سب چیز جتنے فرائض ہیں, کیونکہ دیوار جب بنتی ہے جب ہر اینٹ اس کے ساتھ لگائی جائے, تو اسلام کا سٹرکچر جب کھڑا ہوگا, جب نماز والا فرض لیا ہے آپ نے تو وہ بھی لگ جائے, عقیدے والا بھی فرض لگ جائے اور اخلاق والا بھی فرض لگ جائے. تو جس طرح میرے بچوں نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, اسی طرح سچ بولنا فرض ہے. جس طرح نماز چھوڑنا حرام ہے, اسی طرح بری چیزیں, غلط عادتیں, بے حیائی, بے شرمی کی چیزیں, یہ دیکھنا اسی طرح حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے, جیسے نماز چھوڑنا حرام ہے. تو یہ دین کے فرائض ہیں, ہم ایک کی طرف چلتے ہیں. سچ بولنا فرض ہے. سچ بولنا کیا ہے بولیے؟ فرض. پورا تولنا فرض ہے. عاجزی فرض ہے, انکساری فرض ہے, ہمبل بننا یہ عقائد, یہ اخلاق کے اندر فرض ہے, امانت فرض ہے, حیا فرض ہے, سچ بولنا فرض ہے, یہ تمام چیزیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تکبر کرنا یہ حرام ہے, یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے نماز چھوٹ گئی. جس نے نماز پڑھا اور تکبر کیا وہ ایسے جیسے اس نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ اس نے ایک حصہ چھوڑ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عموماً ہم اس کو سچ کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی مینرز میں سے ہیں, اخلاقیات میں سے نہیں. اس کیونکہ اچھا ایک میں چھوٹا سا سوال کا جواب دے دوں, نماز کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ اس کی سورس اتنے سچی جگہ سے آئی ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس طریقے سے اگر کوئی بات ہم تک پہنچے تو وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے. تو انہی طریقے سے, جن طریقے سے نماز ہم کو پتا چلی ہے نا, اسی طریقے سے ہمیں سچ بولنا بھی پتا چلا ہے. تو یہ ایک درجے کی چیز ہے. یہ جیسے دو آنکھیں نا, اس کو میں سمپل کرتا ہوں, جیسے دو آنکھیں نا, دکھنے میں دو ہے لیکن نظر آنے میں دو ہے اور مشاہدہ کرنے میں ایک ہے. اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیے, آپ یہ بتا سکتے ہیں کون سی آنکھ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ رائٹ سے دیکھ رہے ہیں, لیفٹ سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اس لیے ہیں تو دو لیکن کام یہ ایک کرتی ہیں. ہیں یہ دو, منزل کے لیے یہ ایک ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب آپ کانسنٹریٹ کسی طرف کریں گے تو مرکز آپ کا ایک ہوگا تو یہ نگاہیں ایک ہو جائے گی. اسی طرح نماز, سچ اور اچھا عقیدہ یہ ایک ہے, یہ جب مل کر آتا ہے تو پھر بندہ منزل پر پہنچتا ہے. تو یہ میرے بچوں تم ہمارا مستقبل ہو, ان چیزوں کو سمجھو. صرف نماز نہیں ہے, نماز کے ساتھ اخلاق بھی ہے. وہ اخلاق اس کے ساتھ آپشنل نہیں ہے, اسی درجے میں ہے جیسے ایک آنکھ. جب آپ منزل تلاش کرتے ہیں تو ایک آنکھ سے نہیں دیکھتے, ویژن کلیئر کرنے کے لیے دونوں آنکھ لگاتے ہیں. دکھنے میں وہ دو ہے لیکن دکھائی دینے میں ایک ہے. منزل پہنچنے پر ایک ہے. اب تھوڑا سے جو وقت رہ گیا ہے چند منٹ کا، یہ میں نے تفصیل اس لیے پیش کی کہ جن ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نا، ان کے لیے تھوڑا سا مقدمہ آپ کو بتانا تھا ایک بات. اور یوں سمجھ لیجئے جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، اور یہ چیزیں سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے کچھ محبتیں ہم پر فرض کی ہے، اس میں سب سے پہلی محبت اللہ کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ پیار، اشد پیار مجھ سے کرتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ٹوٹ کر پیار کرنا. ٹوٹ کر پیار کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اس کے بعد جتنوں سے بھی پیار ہوگا اس کی وجہ سے ہوگا، جتنوں سے بھی پیار ہوگا اس کی وجہ. تو اصل محبت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. کس کی؟ بولیے. اچھا، آپ کو پتا ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ کبھی محبت کو ڈیپلی آپ نے فیل کیا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ بھائی، بہت پیاری تعریف کرتے ہیں محبت کی، اور یہ ہر عمل کی بنیاد ہے. دیکھو، کوئی بھی کام آپ کرتے ہو تو پیچھے سے آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جذبہ، اس کو انگلش میں آپ کہہ دیتے ہیں انٹینشن. پیچھے سے تحریک آپ کو مجبور کر دی، اٹھ یہ کام کر، اٹھ یہ کام کر. بدن صرف ایک ٹولز کی طرح ہے جو اس کی رائے پر چل رہا ہے، اندر سے ایک بادشاہ ہے جو آپ کو بات کرتا ہے اور بولتا ہے. تو جس چیز کی طرف وہ لگاتا ہے نا، تو یہ اندر سے جو احساس جس چیز کے لیے اٹھ رہا ہے اسی کو محبت کہتے ہیں. اور جب بندے کو محبت ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے لیے ایک ہی بات کریں گے ہم، لیکن پہلے محبت کو سمجھیں تو صحیح. بوڑھے ہو گئے ہم آج تک، محبت محبت یہ ہے کیا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محبت کی تعریف کرتے ہیں، فرما المحبہ، فرماتے محو المحب صفاتہ للمحبوب بإثباتہ. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے نا، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے محبت ہو گئی آپ سے؟ میرے جتنے کمالات ہیں، میری جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی میرے اندر اچھائیاں ہیں، مال ہے میرے پاس، حسن ہے، جمال ہے، طاقت ہے، یہ جتنی میری کوالٹی ہے، ان تمام کو میں لگا کر آپ کو لینا چاہوں گا. میرے اندر یہ جذبہ ہے، بھلے میری جان، بھلے میرا پیسہ چلا جائے لوں گا میں اس کو، بھلے میں میری نیند چلی جائے میں حاصل کروں گا اس کو. جب یہ جذبہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے آ جائے کہ جو چیز آپ کے اندر حیثیت اور کمال رکھتی ہے، خوبی رکھتی ہے، حسن ہے، مال ہے، برادری ہے، خاندان ہے، اس چیز کو دے کر جس کو حاصل کرنا چاہے، اور پھر سب سے قیمتی چیز جان بھی اس کو دے کر اس کو باقی رکھنا چاہے، ایسی پاکیزہ فکر جس کے لیے ہو جائے تو اس کو اس سے محبت ہوتی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں محبت جو ہے نا وہ حب سے بنا ہے. حب کہتے ہیں بیج کو، حبتن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو، سیڈ، بیج کو. بیج کو دیکھیں، زمین میں رکھ دیا جاتا ہے، بارش اس پر آتی ہے، گرمی اس پر آتی ہے، طوفان اس پر آتا ہے، وہ برداشت کرتا رہے، ایک وقت آتا ہے جب وہ پھٹتا ہے، جب پھٹتا ہے تو وہ درخت بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بتایا گیا کہ محبت جب کسی سے ہو جائے نا، تو محبوب کی طرف سے آنے والی پریشانیاں وہ سہتا ہے، مشکلیں وہ سہتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے کہ پھر اس سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، پھر وہ بغداد میں بھی ہو تو یہاں تک لوگ اس کے پھل بھی کھاتے ہیں اور اس کے سائے میں بھی رہتے ہیں. تو محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے امن دینے کے لیے اپنے اندر ایک فیلنگ کو محسوس کریں، اور آپ اپنی بقا، اپنے ہونے کو اس کے ساتھ جوڑ دیں کہ اگر یہ رہا تو میں رہوں گا اور خود میں کچھ بھی نہیں، بس یہ رہ جائے، تو اس جذبے کو کہتے ہیں محبت. اور اس محبت کا سب سے پہلے مستحق اللہ رب العالمین. اس لیے اللہ کی راہ میں مجاہد کو سر کٹانے میں بھی لذت آتی ہے، جان دینے بھی، کیونکہ محب، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، محبوب جس سے محبت کی گئی ہے. تو محبوب اللہ ہے، محبوب رسول ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں. ہم اگر سچے ہیں محبت میں تو ہمارے اندر یہ جذبہ آئے گا کہ میں مٹ جاؤں وہ باقی رہے. اور دیکھیے، جب محبت صادق ہوتی ہے نا، تو جتنی مشکلیں آتی ہیں اتنی لذت آتی ہے، اس راہ کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی غرض، اپنی ذات کو نہیں بتاتا، بناتا محبوب کے مشن کو بناتا ہے. اس لیے نہ اس کو جانے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ زخم کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ اپنے، جس طرح حضرت امام علی مقام نے فرمایا فست بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. جیت کے معنی کیا ہے؟ کہ میں کٹ گیا لیکن اللہ اکبر کا نعرہ جو تھا وہ باقی رہا. یہ میں نے قریب سے آ کر تھوڑی سی آپ کو ایک خوشبو دلائی ہے کہ محبت وفاداری کو ہی محبت کہتے ہیں، وفاداری کو. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے بات کو سمیٹتے ہیں، سب سے اصل محبت ہے اللہ کی، کس کی جی؟ رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، اس کے انڈر ہے، اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ تک پہنچنا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرے، اور جس کو رسول اللہ سے محبت کرنا پہنچنا ہے وہ ہر اس سے محبت کرے جس سے رسول اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ اہل سنت و جماعت کے لیے سمپل وے آ گیا کہ جناب ان حضور کو محبت صحابہ سے ہے، اہل بیت سے ہے، سنی کو محبت صحابہ اہل بیت سے ہے، تو جن کو صحابہ اہل بیت کی محبت ملی وہ حضور تک پہنچ گیا، جو حضور تک پہنچ گیا اس کو خدا مل گیا. یہ جذب. اس لیے دیکھیں الحمدللہ سنی نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب ہے، نہ حضور کے صحابہ کا بے ادب. جب پتا چل جائے حضور کا صحابی ہے تو رک جاتا کہ نہیں حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں. تو یہ سب سے بڑی وفاداری ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے دفتر میں کام کرنے والا بندہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرے، 2 گھنٹہ لیٹ بھی آئے، اور آئے تو 2 گھنٹہ لیٹ، ٹھیک ہے، اور سارا ٹائم ادھر ادھر پھرے، کام کرے ڈھنگ کا 1 گھنٹہ، لیکن چوری نہ کرے. کوئی کہے سیٹ صاحب یہ کام ہی نہیں کرتا ہے، آتا ہے یہ 2 گھنٹہ لیٹ آتا ہے، سب لوگ آتے ہیں وہ ٹائم پر کارڈ پنچ کراتے ہیں، یہ آتا بھی 2 گھنٹہ لیٹ، بیٹھا رہتا ادھر ہی اور کام نہیں کرتا ہے. لیکن جو کام اس کے ذمہ اس میں امانت ہے، تو سیٹ اگر سمجھدار والا چھوڑنا یار ایسے بندے کام ملتے ہیں، امانت دار تو ہے. تو یہ رب کی رحمت ہے کہ رب اس وفاداری کی وجہ سے کئی گناہوں کو معاف کر دے گا کہ ہے تو گناہگار لیکن غدار تو نہیں تھا. تو محبت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے میرے بچوں، اس کو اللہ والوں سے محبت. اور محبت جب آتی ہے نا تو پھر زبان سے خود بخود ان کے لیے اچھے لفظ نکلتے ہیں، ذہن ان کے لیے پھر برا نہیں سوچتا، پاکیزہ سوچتا ہے، اچھی فیلنگ کے ساتھ. غلط آ جائے تو کہتا ہے یہ شیطان کے خیال، یہ کیسے ہو سکتا، لاہور پڑھ کے اس کو تھوک دیتا ہے. تو لہذا اچھے کلمات، اس لیے اس کا اظہار نعت میں ہوتا ہے، محفل میں ہوتا ہے. دیکھو کتنے ادب سے آپ بیٹھے ہیں، یہ ادب کی محفل بتا رہی ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے اصل وہ عزت والے ہیں، اس لیے ساری عزت کا اہتمام کیا گیا. اب میں آ جاتا ہوں آخر میں قرآن کی آیت پر، کیونکہ امام حسن و حسین کی محبت کی بات میں پارٹ در پارٹ آپ کے سامنے، شیڈیول در شیڈیول یہ کر کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز بالکل آپ کے سامنے کتاب کی صورت میں آ جائے. قرآن کریم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربا. اے نبی محترم آپ کہہ دو لا اسالکم علیہ اجرا. صحابہ کرام حضور کے پاس آئے کہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دکان ہے، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نوازتے ہیں. اگر بظاہر کچھ نہ ہو تو حضور یہ فرماتا اچھا جا تجھے کیا چاہیے، کپڑے چاہیے، جا دکان والے کو میرا نام لے لے دے دے، میں بعد میں اس کو دے دوں گا. یعنی سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی، حضور منع کسی کو نہیں کرتا. سخاوت تو حضور کے رمضان شریف کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کی طرح. حضرت انس کہتے ہیں ایک بندہ حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ٹائم پر سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی؟ بکریاں، اونٹ. اس لیے کاروبار جیسے آج کل آپ بہترین کاروں کا کاروبار ہوتا ہے، یہ جیب ہے، یہ فلاں کمپنی کی، اس کی اتنی قیمت ہے. اس وقت قیمتی اونٹ سواری کے لیے، ٹریولنگ کے لیے کیا ہوتے تھے؟ اونٹ ہوتے تھے. دودھ کے لیے جناب جو ہے وہ بکریاں ہیں، مویشیاں یہ ہوتی. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اتنا تھا کہ ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک بکریاں ہی بکریاں تھیں کہ جس کو گن نہ سکے. ایک بندہ آیا اور وہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے کہا کہ یہ سب مجھے دے دینا. حضور نے فرمایا لے لو، تو دیوانہ ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھا اور جا کر اپنے گھر والوں کو کہا کہ محمد ایسے سخی ہیں کہ دیتے ہیں اور ان کو غربت کا ڈر ہی نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، مانگنا ہے. سرکار کے پاس ایک دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے امام احمد کی حدیث ہے، ایک واقعہ یہ بھی سن لو. ایک دیہاتی آیا اور بڑا وہ تنگ دست تھا، اور اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بڑا لگتا تھا کہ یہ بالکل فقیر سا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو سرکار نے اس کی حالت کو دیکھ کر فرمایا سل ما شئتا. یہ جملہ حضور کسی کو نہیں کہتے تھے، سل مانگ، ما شئتا جو تیرا جی چاہے. غور کرنا اس پر، سل ما شئتا. حضرت جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ربیعہ کو جو کہا تھا وہ صرف سل کہا تھا، ما شئتا نہیں کہا تھا. اس کو کہا ہے سلما شیطا، مانگ جو تیرا دل چاہے. حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل بھرا ہے، او اب یہ جنت مانگے گا. اس لیے کہ مانگنا حضور سے ہے نا، اگر مال چاہیے تو کوئی بھی دے سکتا ہے، حضور سے تو وہ مانگو جو کوئی نہ دے سکے، وہ تو جنت اور بخشش ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہ حضور سے اب جنت مانگے گا. لیکن وہ سادہ دیہاتی تھا، اس نے کہا حضور میرے پاس سواری نہیں ہے، تو ایک اونٹنی دے دیں اور اس کے اوپر جو ڈولی رکھی جاتی ہے کجاوا دے دیں. تو جب دیا تو حضور نے خود کہا تیرے سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بڈھی تھی. حضور خود کہتے ہیں، دیکھو خود ڈھارس مانگتے ہیں کہ لوگ مانگے. فرمایا اے میرے، اے عربی، اے دیہاتی، تیرے سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا تھی. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، حضرت موسیٰ، مسلم امام احمد کی صحیح حدیث، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکلے لے کر نکلے تو دریا نیل کے قریب سے گزرے، تو اللہ کا یہ حکم آیا کہ دریا نیل کے بالکل ساحل کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. اور حضرت یوسف نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ جب یہاں سے تیرا کوئی نبی ہجرت کرے تو تو اس سے کہنا کہ یا اللہ میری بدن کو یہاں سے لے جائے. دیکھیں نبی کب انتقال کرے، ان کا بدن سلامت. اب قبر ملتی نہیں تھی، ادھر ڈھونڈے ادھر ڈھونڈے، رب کا حکم ہے، رات جا رہی ہے اور پیچھے فرعون آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لشکر والوں کو کہا، اپنے ساتھ جو ساتھی تھے سب کو کہا ڈھونڈو. تو ایک بوڑھی عورت آئی بالکل، اس نے کہا مجھے پتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ کہا بتاؤ. کیسی بتا دوں؟ سامنے موسیٰ کلیم اللہ دینے والا. تو فرمایا تو کیا چاہتی ہے پھر؟ انہوں نے کہا، انہوں نے مانگا بھی بڑا زبردست، انہوں نے کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جوانی واپس آ جائے، میری جوانی واپس آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو حدیث کے الفاظ حضرت نقل کیے، نسبت اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف کی، کہا تو کہہ موسیٰ کہ میں نے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرما کر جب پانی اس کے منہ پر مارا تو وہ 90 سال سے اوپر کی بوڑھی تھی اور اس کی عمر 16 سے 17 سال کے قریب ہو گئی. اس یہ مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے. جناب رسول کریم یہ واقعہ خود سنا رہے ہیں اس دیہاتی کو کہ تیرے سے مانگنا تھا، وہ تو موسیٰ کلیم تھے، میں محمد رسول اللہ ہوں. وہ بوڑھی عورت نے موسیٰ کلیم سے کیا مانگ لیا اور تو اللہ کے حبیب سے گونٹ مانگ رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پلے گئی اور ان کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت یوسف کی قبر ہے. قبر کھودا گیا، ان کا تابوت نکلا، تابوت لے کر. علماء نے لکھا کہ اس عورت کی پھر آگے کی عمر بھی، اس میں ایک دعا انہوں نے اور کی تھی کہ میری جوانی واپس آئے اور آپ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں بھی لے جانا ہے، یعنی دنیا بھی مانگ لی آخرت بھی مانگ لی. دنیا بھی مانگ لی، دیکھیں سمجھدار، دیکھو مانگنے والا ہونا چاہیے بس، وہ دینے والے ہیں. لیکن مانگنے والا جب محفلوں میں بیٹھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ مانگنا کیا تھا، مانگنا کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا ہے. اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ اس کو سلیمان علیہ السلام کا دور ملا اور اس کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے بھی ہوا. توجہ ہے آپ کی، سلیمان علیہ السلام سے بھی ہوا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار تو کوئی نہیں تھا نا، کاروبار حضور سید عالم کا کوئی نہیں تھا. تو صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو مدینے میں ایک دفعہ جو پھل ہوتا تھا وہ سال میں 2-2 دفعہ ہونے لگا، سرکار کے آنے کی برکت سے. جیسے آپ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھتے تھے. اور جب ہر صحابی اپنے باغ کا پھل لاتا اور حضور کو دیتا تو بلا تشبیہ، ہمارا بدن تو اس لائق نہیں ہے، صرف ایک نقل آپ کو کر کے بتاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھل لے کر اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے اور آسمان کی طرف سے اٹھاتے اور دعا کرتے، اس کے قریب میں جو بچہ بیٹھا ہوتا نا تو اس کو اٹھا کے وہ پھل دے دیتے تھے، وہ لے جائے. یعنی حضور کے آنے کی برکت سے وہ علاقہ یثرب تھا، یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، لیکن جب حضور نے قدم رکھ دیا تو وہ طابہ طیبہ منورہ ہو گیا، اب اس کو یثرب کہنا حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب اگر کوئی اس کو یثرب کہے تو اس کو کئی دفعہ کہنا پڑے گا مدینہ مدینہ طابہ طابہ مدینہ مدینہ. بولیے سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور سید عالم کا کوئی کام نہیں ہے اور حضور کے پاس لوگ مانگنے آتے ہیں، تو سرکار مسجد سے نکلے تو سامنے دیکھا کہ جناب گندم ہے، کھجور ہے، بوریاں لگی ہوئی، گودام بن گیا. سرکار نے فرمایا یہ کون لایا؟ تو صحابی آگے کھڑے ہیں، کہنے کہ حضور جب ہمارے گھروں میں چراغ روشن ہو گئے آپ کے آنے سے اور دلوں میں ایمان کے چراغ روشن ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ تین دن تک اہل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور سرکار نے یہ خود اختیار کی کہ فرمایا کہ مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ ایک وقت کا کھاؤں تو ایک وقت کا نہ کھاؤں, کیونکہ آخرت کی عیش آخرت کی عیش ہے, دنیا کی عیش نہیں. یہ حضور کی تمنا تھی. تو کہا یا رسول اللہ, یہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں, آپ کی برکت سے ہمیں اللہ ملا, آپ کی نسبت سے رحمان ملا, آپ کی نسبت سے قرآن ملا, سب آپ کی نسبت سے ملا, تو یا رسول اللہ ہمارے بچے پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ کا گھر خالی رہے. تو یہ آیت اتر گئی کہ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم مجھے یہ ساری چیزیں ریوارڈ میں, عوض میں, بدلے میں, ریٹرن میں دے رہے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ سے جوڑا, تو لا اسألکم علی اجرا, میں تم سے اس پر کوئی بینیفٹ اور ریوارڈ اور ریٹرن نہیں مانگ رہا. اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا, الا المودۃ فی القربا, تو میری اولاد سے محبت کرنا. یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ الا المودۃ, میری اولاد سے محبت کرنا یہ لازم کیا. اور یہاں جملہ سنیے, یہ نہیں کہا الا المودۃ بالقربا, فرمایا فی القربا. عربی زبان کیا فرمایا؟ فی القربا. فی جو ہے وہ عربی میں ظرفیت کے لیے آتا ہے. آپ دودھ رکھتے ہیں تو پیالے میں رکھتے ہیں, پانی رکھتے ہیں تو پیالے یا جگ میں رکھتے ہیں, تو فی جو ظرفیت کے لیے آتا ہے. یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کچھ دینا ہے تو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے, تو اللہ اس کے رسول کی رضا کا جو برتن ہے نا, وہ میرے اہل بیت ہیں, اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں. فرمایا وہ محبت وہیں پر اترے گی. تو اس لیے اہل بیت کی محبت لازم اور ضروری ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت حذیفہ آئے. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, سنیے بات کو سمیٹتے ہیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, ان کی امی نے کہا کہ تم کئی دن سے حذیفہ حضور کے پاس گئے نہیں ہو, تو حضور کے پاس جاؤ اور حضور سے دعا کراؤ. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا تو میں نے مغرب کی نماز سرکار کے ساتھ پڑھی, ہمت نہیں ہوئی کوئی بات کرنے کی. سرکار بیٹھے ہوئے تھے مصلی پر, عشاء کا وقت ہو گیا, میں نے حضور کے ساتھ عشاء پڑھ لی. کہتا جب میں عشاء سے فارغ ہوا نا, تو حضور نے بظاہر مجھے دیکھا نہیں ہے, حضور آگے آگے چل رہے, میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں, تو ایک کسی بندے نے حضور سے مسجد کے دروازے پر ملاقات کی. اتنے میں حضور نے میری آواز آہٹ سن لی. تو سرکار نے فرمایا من ہذا, کون ہو؟ تو میں نے کہا حذیفہ, حضور میں حذیفہ ہوں. سرکار نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے, جو تمنا وہ لے کر آئے تھے نا. فرمایا اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے. اور فرمایا حذیفہ, جامع ترمذی, فرمایا یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا, جو میرے ساتھ کھڑا ہے, فرمایا یہ بندہ نہیں, یہ فرشتہ ہے. فرمایا ان ھذا ملک, ان ھذا ملک, یہ فرشتہ ہے. لم ینزل الارض قط قبل ھذا اللیل. اب آپ مقام دیکھو میرے بچوں, غور کرو. حضور فرماتے ہیں یہ اللہ نے اس کو پیدا تو بہت پہلے کیا ہے, اس سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں آیا. کیا فرمایا حضور نے؟ لم ینزل الارض قط قبل ھذا اللیل, آج یہ پہلی رات ہے حذیفہ, اس سے پہلے کبھی اس کے قدم زمین پر نہیں لگے, آج ہی آیا ہے. تو دل میں خیال آیا کیوں آیا ہے, تو آگے جواب دیتے ہیں حضور. استعذن ربہ ان یسلم علیہ, اس نے رب سے کہا تھا یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں. یہ میں قصے کہانی نہیں سنا رہا, جامع ترمذی کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. فرمائے فرشتے نے دو چیز رب سے مانگی, ایک یہ مانگی ایوسلم علیہ, فرما ایک یہ کہ یہ مجھ پر سلام پڑے, ویبشرنی, اور یہ مجھے بشارت سنائے آیا ہے, مجھے ایک بات رب کی طرف سے بتانے آیا ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ کہ بان الفاطمتا, کہ ان الفاطمہ سیدت النساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ یہ مجھے سلام پیش کرنے آیا ہے اور یہ بات بتانے آیا ہے کہ رب نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو آ کر بتاؤں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے یہ جنت میں جانے والی ساری پارساں جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور آپ کا یہ جو نواسا حسن و حسین ہے نا, یہ جنت میں جانے والے سارے نوجوانوں کا سردار ہے. یہ مقام حضرت امام حسن ہو بہو حضور کی طرح دکھتے تھے, بہو بہو. حضرت مولا علی اس بات کو ذکر کرتے ہیں جامع ترمذی میں. دیکھو میرے دوستو بزرگو, چند منٹ اور سنو. اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے خود آپ کو اتنا پیارا بنایا کہ خود آپ اپنے نبی ہونے کی دلیل ہیں. ایک تو جو قرآن آپ نے دیا, وہ ایک دلیل ہے. اور ایک جو ہے حضور کا سراپا ایسا حسین. آپ حدیث شریف کبھی پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں باقاعدہ صحابہ کرام نے حضور دکھتے کیسے تھے, سرکار کی آنکھیں کیسی تھی, سرکار کی پیشانی مبارک کیسی تھی, داڑھی مبارک کیسی تھی, صحابہ کرام نے پورا اس کو آبزرو کیا ہے اور اس کو پھر بیان کیا ہے. آج حدیث کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے. اللہ اکبر, اتنا بیلنس بدن اللہ نے بنایا کہ اتنا حسین اور ایسا بیلنس بدن پھر کسی اور کو ملا نہیں. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے پڑھتا اس میں. اب آپ کہیں گے یار وہ کتنا سمجھدار بندہ ہوگا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک اداؤں کو لیا, بھویں کیسی ہیں, سینہ مبارک کیسا ہے, ہاتھ کیسے ہیں, ہتھیلی کیسی ہے, ناخون کیسے ہیں, ناک کیسی ہے, ہونٹ کیسے ہیں, گردن کتنی ہے, یہ تمام چیزیں, پاؤں کیسے ہیں, یہ پورا صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. ان میں ایک بہت بڑا نام اور علمی شخصیت کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے سراپا کو, پورے بدن کو اپنی آنکھوں سے لے کر اپنے دماغ اور دل میں بسایا اور اس کو بیان کرنے کے لیے قیمتی موتیوں سے زیادہ چمکدار لفظوں میں اس کو بیان کیا, وہ امام کل حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ہیں. اچھا, جو حضور کے سراپے کو جانتا ہوگا, حضور کو جانتا ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ حضور کی طرح دکھتا کون تھا. ٹھیک ہے, توجہ ہے آپ کی, محبت سے کہو نا سبحان اللہ. تو ان سے کسی نے پوچھا, باپ دیکھیں کہ بیٹے کیسے ہیں جن کی تعریف باپ خود کرتا ہے, وہ بھی مولا کائنات جو رسول اللہ کے سراپ, اس لنک کے ساتھ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے ساتھ اگر یہ روایت سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بات کیا ہوئی ہے. کیونکہ یہ کوئی عام بندہ نہیں بیان کر رہا, یہ وہ بیان کر رہا ہے جو سرکار کی شمائل, سرکار کے حلیے کو بیان کرنے میں سب سے بڑا استاد ہے. ان سے جب پوچھا گیا کوئی آج آپ کو ایسا نظر آتا ہے حضور کے مزار میں جانے کے بعد کہ جو حضور کی طرح ہو, تو فرمایا ہاں, ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس. فرمایا یہ میرا بڑا بیٹا جو حسن ہے نا, خدا کی قسم اشبہ, اس سیملر ہم کہتے ہیں نا, یہ تو بہت چھوٹا لگ, فرمایا اشبہ سب سے زیادہ حضور جیسا اگر کوئی ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے جس کے سینے سے لے کر سر تک پورا یہ حضور کی طرح. فرمایا الحسن و اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس. فرما میرا حسن جو ہے وہ سینے سے لے کر سر تک حضور کی طرح ہے. والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. اور حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر قدموں تک ہو بہو رسول اللہ کی طرح ہیں, یعنی ایسے چہیتے نواسے ہیں کہ حضور کا حسن یہاں دونوں میں تقسیم ہوتا ہے, سینے سے لے کر سر تک امام حسن ہو بہو حضور کی طرح. بولے سبحان, اور امام حسین سینے سے لے کر قدم تک ہو بہو حضور کی طرح. تو جناب رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا, اتنا لاڑ کیا کہ امام حسن 1.5 سال کے ہیں, سرکار عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں, آ کر مسجد نبوی کی بڑی بڑی دیواریں نہیں تھی, صرف حد کو متعین کرنے کے لیے ایک ایک بلاک کا سمجھ لیجئے کہ آدھے فٹ, یعنی یہ ہاف فٹ سمجھ لیجئے, ایک فٹ سے بھی کم, اس کی ایک سراؤنڈنگ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسجد کا ایریا ہے. امام حسن سیدہ زہرا کے کمرے سے نکلتے تھے اور کراؤلنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا, زمین پر رینگنا, اس طرح آتے اور آ کر وہ دیوار کو کراس کرتے. ایک دن دیکھا سرکار سجدے میں ہیں تو آ کر گردن پر بیٹھ گئے, جناب رسول اللہ کی گردن پر بیٹھ گئے, سرکار نے سجدہ لمبا کر کے, مسلم نسائی شریف کتاب و سنہ. اب صحابہ کو ڈر لگا کیونکہ تو سجدے میں نا, جنگوں کا دور ہے, لڑائیوں کا دور ہے, سرکار سر ہی نہیں اٹھا رہے. اب جب سرکار نے سر اٹھایا, نماز ختم ہو گئی, تو صحابہ دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے, بات ختم کرنا توجہ کرنا, دروازے پر کھڑے ہوئے اور ان کے چہروں پر بے چینی تھی. تو سرکار نے سب کو بلایا کہ کیا ہوں پریشان ہو؟ کہ لگا حضور آج تو ہم پریشان ہو گئے کیونکہ جنگوں کا دور ہے, دشمن چاروں طرف ہے. تو کہا ہوا کیا؟ کہ لگا آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا, ہم تو یہ سمجھے قد حدث امر, کوئی واقعہ پیش آیا ہے, اور یوحا الیک, یا وہی آپ پر اتر رہی تھی اتنا لمبا. اس سے پتا چلا کہ وہ 2-4 منٹ کی بات نہیں تھی, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ 2-4 منٹ کی بات نہیں تھی. یہ جو صحابہ کی بے قراری بتا رہی ہے نا, تو یہ میں کہتا ہوں 15-20 منٹ سے اوپر کی بات تھی, اتنا لمبا سجدہ. جو صحابہ اس لیے تو پریشان ہے, دل ہوتا ہے کہ سر اٹھائیں سر اٹھائیں, لیکن کیسے اٹھائیں؟ نماز کے بعد جب پریشان ہے تو حضور نے بلایا, کیوں پریشانی ہے؟ کہ لگا حضور اتنا لمبا سجدہ, ہم تو ڈر گئے کہ شاید کوئی دشمن آ گیا, یا پر وہی آ رہی ہے. تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جملہ ذرا دل سے سننا. امام حسن کے مقام پر یہ محمد الرسول اللہ جو خدا کے عرش پر بیٹھتے ہیں, بولو سبحان اللہ, جن کے پاؤں کی تلیوں کو جبریل چومتا ہے, جن کے پاؤں کی خاک پر اللہ اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے, جناب رسول اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہ کوئی حادثہ تھا نہ مجھ پر وحی آئی ہے. ہوا یہ ہے کہ ابنی میرا بیٹا حسن ارتحلنی میری گردن پر سواری کرنے لگا. بولیں سبحان, کیا جملہ ہے دیکھیں, اور آگے پوری حدیث سننا. ایک جملے فرما ابنی میرا بیٹا حسن. بھائی آپ دیکھو نا, مائیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو دروازہ بند کر دیتی ہیں بچہ آ جائے گا, وہ صحیح کرتی ہیں بچہ آ جائے. اور حضور نے فرمایا ہے کہ مسجد میں بچوں کو اور پاگلوں کو نہیں آنے دو, حدیث ہے, کیونکہ چھوٹا بچہ آئے گا پیشاب کر دے گا, اس کو پتا نہیں میں کہاں آیا ہوں, کوئی گڑبڑ کر دے گا, پاگل آئے گا وہ کیا کر دے گا. لیکن حسن وہ ہے کہ ہیں ڈیڑھ سال کے, آتے نہیں امام الانبیاء کی گردن پر بیٹھتے ہیں اور سجدہ لمبا ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ, کون ان کی گرد راہ کو پہنچ سکے گا. اور حضور آگے سے نہیں, یا رسول اللہ اگر بیٹھ گیا تو ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر بیٹھ گئے امام حسن تو آہستہ سے پکڑ کر اتار دیں. عشاء کی نماز ہے, فرض نماز ہے, حضور بھی نہیں اتارتے بلکہ کہتے ابنی ارتحلنی, کچھ نہیں ہوا میرے صحابہ, نہ وہی آئی نہ کوئی حادثہ آیا, میرا بیٹا میری گردن پر سوار ہو گیا. آگے حضور کیا کہتے ہیں, اتارا کیوں نہیں؟ فرما فکرے تو میں نے دل میں یہ برا جانا. رسول اللہ کیا کہتے ہیں سنو پوری حدیث, فرما ابنی ارتحلنی فکرے تو ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ. فرما میرے دل نے اس بات کو, رسول اللہ کہتے ہیں میرے دل نے اس بات کو بہت برا جانا کہ حسن کا سواری سے دل ہی نہیں بھر رہا اور میں جلدی کر لوں. بولو سبحان اللہ. آپ اپنے بچوں, اگر چھوٹے بچے ہوں تو جناب آپ کمرہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ امام الانبیاء کے نواسے, اور نواسے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں, کیونکہ دونوں طرف سے شجرہ وہاں پہنچتا ہے. اور آپ کا مقام یہ کہ آپ گردن پر سوار ہوتے ہیں, تو ان کو امت کا سردار نہ کہا جائے تو کس کو سردار کہا جائے, ان کو سید السادات نہ کہا جائے کس کو کہا جائے. آج شاید ہماری طبیعتیں تھکن کی وجہ سے راغب نہیں ہو پا رہی, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں گھر میں جانا اور اپنی جو ڈائری آپ لکھتے ہو نا اس پر لکھنا کہ آج میں نے 15 منٹ زیادہ دیا اور میری کمر بھی بڑی دکھی تھی, ٹانگ بھی دکھ رہی تھی, لیکن میں نے وہ ذکر امام حسن کا سنا, میں نے کہا لکھ لینا اور پھر انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی, پتا چل جائے گا یہ 15 منٹ زیادہ لگا کر آپ نے کمایا کیا ہے. اللہ رب العالمین اس ذکر کے صدقے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے, اور دعا فرمائے اچھوں کی تعریف کرنے سے اللہ ہمیں اچھا کر دیتا ہے. دیکھو انہوں نے اتنا کام کیا, اللہ رب العالمین ہر مشکلوں سے ان کے خاندان کے ہر فرد کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے, ہمارے لیے علم دین کا موقع مہیا کیا, بخشش کا باغ لگا دیا کہ جس میں اور آپ آئے اور بخشش کا, جتنے ہمارے اس خاندان کے افراد بیٹھے ہیں دعا کریں اللہ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے. حاجی عثمان صاحب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے, علی کی والدہ صاحبہ کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت دے, اس خاندان میں جتنی بڑی بزرگ خواتین اور حضرات موجود ہیں اللہ ان کا سایہ اس برادری پر اس خاندان پر اسی طرح اللہ رب العالمین سلامت رکھے, جو ذوق اس خاندان کو علم دین کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, اہل بیت کے ساتھ ہے, حضور کی نسبت کے ساتھ ہے, صحابہ کے ساتھ ہے, اللہ ان کی نسلوں میں اس کو جاری و ساری رکھیں, جو ہم نے سیکھا سمجھا اللہ اس پہ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ذہنوں کو بزرگوں کی بغاوت سے اور توہین سے بچائے, ہماری زبان کو توہین, بہت لالچ کا دور ہے, ہوس کا دور ہے, انانیت کا دور ہے, بندہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں اللہ والوں کے آگے اپنی پلکیں جھکانے کی اور اپنے شفقت کے بازو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر صحابی کا ادب, ہر اہل بیت کا ادب, ہر ولی کا ادب, والدین کا ادب, ماں باپ کا ادب, علماء کا ادب اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پریشانیاں ہمارے کچھ دوست حضرات ہیں دعا کریں, یار اہل بیت کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا جو کاروباری پریشانیاں ہمارے ان بزرگوں دوستوں کی ہے جو مدرسے بناتے ہیں دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اللہ رب العالمین مال کی کشادگی کر دے, اللہ رب العالمین رکھے ہوئے رزق کو کشادہ کر دے. ایک دفعہ آپ تمام ہی حضرات اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی علم نشرح پڑھیں جس چیز کو یاد ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے لیے بھی دنیا و آخرت کی نعمتیں کھل جائیں اور ہمارے ان دوستوں کے لیے جو کاروبار میں پریشانیاں ہیں رزق حلال میں وہ کھل جائے. پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے, ایک دفعہ سورہ علم نشرح پڑھ لیجیے. الفاتحہ.